الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم. حاضرین محترم، اللہ رب العزت قادر مطلق ہیں، اس کائنات کے خالق و مالک ہیں، پیدا کرنے والے ہیں، اپنے بندوں کی حکمتیں خوب جانتے ہیں. جو دین اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا اور جو شریعت ہمارے لیے منتخب فرمائی، یقیناً اس میں ہمارے لیے حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں، بہتری ہے، اس پر عمل کرنے میں ہمارے لیے نجات ہے. البتہ اتنی بات ہمیں بتا دی گئی ہے، اخلاص کے ساتھ عمل کرنا، سنت کے مطابق عمل کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کوئی عمل کرنا، یہی چیز باعث اجر و ثواب ہے. اگر کوئی شخص کوئی نیک کام تو کرتا ہے لیکن اس میں اتباع مقصود نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں. اس لیے جو کام بھی ہم کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، اس میں سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کرنا چاہیے کہ ہم جو عمل بھی کر رہے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کریں گے. اور پھر یہ بھی نہیں کہ جو عمل ہم کرنا چاہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا لیکن ہم یہ کہہ کے کہ آپ نے ایسا کیا، اس طرح اگر کوئی منسوب کرے گا تو بھی درست نہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل کیا نہیں، نہ کرنے کا فرمایا، لیکن خدا نہ کرے کوئی شخص ایسا کہے کہ ایسے عمل کے بارے میں کہ بھئی یہ تو حضور کی حدیث ہے یا حضور کی سنت ہے، تو یہ بھی غلط بات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع فرمایا کہ جو شخص میری طرف کسی بات کو منسوب کرے حالانکہ وہ بات میں نے نہیں کہی، تو اسے چاہیے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اس لیے ہمیں اس سے بھی اعتراض کرنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے کہ بغیر سوچے سمجھے، بغیر تحقیق کے کوئی بات ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیں حالانکہ وہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی نہ ہو. آج یہ عام سی بات ہے، بعض لوگوں کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، کہتے قرآن میں ایسا آیا، حدیث میں ایسا آیا، حالانکہ نہ وہ بات قرآن مجید میں ہوتی اور نہ ہی حدیث مبارک میں. اس لیے بولنے سے پہلے ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط، تحقیق کرنے کے بعد آگے پھر کچھ بات کہیں. آج کل ہمارے یہاں ایس ایم ایس کا دور ہے، رات دن ایک سے ایک بڑھ کر ایس ایم ایس ہمارے پاس آتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کر، اس میں بعض اوقات تو حدیثوں کے حوالے ہوتے ہیں اور باتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے جو ہے کہا جاتا ہے، اور ساتھ میں درخواست بھی کی جاتی ہے کہ اس کو فارورڈ کر دیں، آگے بھیج دیں، لیکن بغیر تحقیق کے آگے کوئی بات روانہ نہ کریں جب تک آپ صحیح طور پر اس بات کا علم نہیں رکھتے کہ جو چیز آپ کی طرف آئی ہے وہ واقعتاً اس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا صحیح ہے یا نہیں. جب تک اگر صحیح بات نہ ہو اس وقت تک بغیر سوچے سمجھے، بغیر تحقیق کے ہر میسج کو آگے کر دینا یہ مناسب نہیں. بعض ایسے لوگ جو یہاں آنے جانے والوں میں سے بھی ہیں، بعض اوقات وہی ہمارے پاس میسج بھیج دیتے ہیں، نام بھی ان کا لکھا ہوا ہوتا ہے، تو بڑی حیرت ہوتی ہے. میں نے ایک سے پوچھا کہ بھئی تم نے یہ میسج میرے پاس بھیجا تو کیوں بھیجا؟ کہا کہ مجھے کسی نے بھیجا تھا، میں نے آپ کو بھیج دیا. میں نے کہا یعنی سوچے سمجھے بغیر تحقیق کے بغیر بھیج دیا، حالانکہ اس کی شریعت میں کوئی حیثیت بھی نہیں تھی اس بات کی. تو اس طرح سے نہ جانے کتنے لوگ اس گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں کہ ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی نہیں، عمل نہیں کیا، آپ نے ارشاد نہیں فرمایا، لیکن ہم بغیر تحقیق اس بات کو آگے روانہ کر دیتے ہیں. تو یقیناً جس نے سب سے پہلے بھیجا وہ تو ہے ہی، لیکن اس کے بعد جو لوگ اس پر بغیر سوچے سمجھے عمل کر رہے ہیں وہ بھی مواخذے سے بچ نہیں سکتے. اس لیے ایک تو ہر میسج کو، ہر بات کو آگے نقل کر دینا مناسب نہیں ہے جب تک کہ اس کی تحقیق نہ ہو جائے کہ یہ بات واقعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت. جب ثابت ہو جائے، آپ کی تحقیق مکمل ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فرمایا ہے، تو یقیناً اس بات کو پھر آپ ضرور آگے کریں. کیونکہ جتنا علم ہمیں اللہ نے عطا فرمایا ہے، جو بات دین کی ہمیں معلوم ہے، اس بات کو ہم آگے پہنچائیں تاکہ وہ بات صرف معلوم ہی نہ رہے بلکہ معمول بن جائے، لوگوں کے معمولات میں آ جائے. کیونکہ معلوم بات معمول میں آ جائے تو وہ بات محفوظ ہو جاتی ہے، اگر معمول میں نہیں آئے گی تو معلوم چاہے جتنے بھی ہوں. ہمارے حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی میرا مطالعہ بہت، میرا علم بہت، تو فرماتے تھے کہ علم نہ کہیے بلکہ کہیے معلومات بہت. معلومات اور چیز ہیں، علم اور چیز. معلومات تو ہر ایک کو ہو سکتی ہیں، کسی کو بھی ہو سکتی ہیں. کوئی ایسا شخص جس کا حافظہ بہت اچھا ہو، جس کا مطالعہ بہت اچھا ہو، تو معلومات تو بہت، لیکن علم کسی اور چڑیا کا نام، ان معلومات کا نام علم رکھ دیا لوگوں نے. کہتے ہیں جی بڑی معلومات ہیں، اس کو بڑا علم ہے اس کے پاس. لیکن یاد رکھیے کہ معلومات اور چیز ہوتی ہیں، علم اور چیز ہوتی ہے. اس لیے ہر معلوم چیز علم نہیں ہوتی، یاد رکھیں. اس بات کی بھی بڑی اہمیت ہے، اس لیے بعض اللہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ معلومات ہیں، علم نہیں. جو علم ہمیں اللہ تک نہ پہنچائے وہ علم نہیں. علم وہی ہے جو کہ اللہ تک ہمیں پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے. تو بہرحال شریعت میں اس بات کا وزن ہے اور اس بات کا اعتبار ہے کہ ہم تھوڑا عمل کریں، سنت کے مطابق کریں. ساری رات چاہے نہ جاگیں، لیکن جتنا جاگیں سنت کے مطابق جاگیں. اب جو رات آگے جاگنے والی آ رہی ہے اس میں بھی یہی ہے کہ کوئی خاص عبادت متعین نہیں ہے، کوئی خاص عبادت مقرر نہیں کی گئی کہ صاحب یہ عبادت کرو. ہم نے آج اس کو بھی رسم بنا لیا. ہماری مسجدوں میں چھوٹے چھوٹے کتابچے چھپتے ہیں فضائل شب برات کے نام سے، اس میں مختلف معمولات لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ صاحب اس میں 6 رکعت اس نیت سے پڑھیے، 2 رکعت اس نیت سے پڑھیے، 2 رکعت اس نیت سے پڑھیے، فلاں پہلے رکعت میں یہ سورت پڑھیے، دوسرے رکعت میں یہ سورت پڑھیے، اور جناب یہ معمل کیجئے، بعد میں یہ کیجئے. اس میں اتنے یعنی اپنی طرف سے ایڈیشنز ہیں اس میں کہ وہ شریعت سے کوئی چیز ثابت نہیں. بس شریعت نے ہمیں یہ بات بتائی کہ فضیلت کی رات، اس رات میں جاگ کر عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، اپنے گناہوں سے کی معافی مانگنا، اور ذکر و اذکار کرنا، تسبیحات کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، نفلی نمازیں پڑھنا یا اپنی رہی ہوئی نمازوں کو ادا کرنا، یہ اصل چیز جو کام کرنے کے ہیں. اس کے علاوہ باقی جو چیزیں ہیں وہ ہو سکتا ہے بعض بزرگوں کے معمولات میں سے ہوں، لیکن وہ معمولات حدیث نہیں کہلائے جا سکتے، اور وہ ہمارے لیے حجت نہیں. شریعت نے تو ہمیں بھی اس میں آزاد رکھا ہے کہ تم جو چاہو عبادت کرو. اب مثلا میرا ذوق یہ ہے کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں، کسی اور کا ذوق یہ ہے کہ وہ نفلوں کی نفلی عبادت کرتا ہے، نمازیں زیادہ پڑھتا ہے، کسی کا ذوق یہ ہے کہ ذکر و اذکار اور تسبیحات زیادہ کرنا چاہتا ہے، کوئی درود شریف کی تسبیح زیادہ پڑھنا چاہتا ہے. اب کوئی آدمی اس کو کہے کہ بھائی اس رات میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنا ضروری قرار دے دے، تو ایسا نہیں ہے. اپنے ذوق کے مطابق عبادت کرنے میں آزادی ہے، لیکن اس کو منسوب مت کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ایسا کرو. عبادت کے قبیل سے جتنے بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی اعمال ہیں، اس کے کرنے کی آزادی ہے، جو چاہے کریں. آپ دن میں روزہ رکھیں، رات کو جاگ کر عبادت کریں، جتنی چاہے نفلیں پڑھیں، رہی بھی نمازوں کو ادا کریں، یہ سب عبادت میں داخل. اور میں نے یہ بات بھی عرض کی تھی ایک مرتبہ کہ یہ عبادتیں جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ فضیلت کی رات ہیں، تو گھر میں رہ کر کرنی چاہیے، اس کے لیے اجتماع بھی کوئی ضروری نہیں. آج ہمارے ہاں ایک بدعت یہ بھی ایجاد ہو گئی کہ ذرا نفلی نمازوں کی جماعت ہو رہی ہیں، باقاعدہ صلاۃ التسبیح کی جماعتیں ہو رہی ہیں، باقاعدہ اس کے لیے لوگوں کو مدعو کیا جاتا ہے، اور لوگ بھی بےچارے بھاگے دوڑے جاتے ہیں. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جو لوگ بدعات کی طرف بھاگتے ہیں دوڑتے ہیں عام طور پر ان کے سنت عمل کی انہیں توفیق نہیں ہوتی. جو لوگ لمبی لمبی صلاۃ التسبیح پڑھ لیتے ہیں ڈیڑھ ڈیڑھ دو دو گھنٹے لیکن ان سے فرض نماز کے لیے کہو تو بھاگ لیتے ہیں. فرض نماز ادا نہیں ہوتی لیکن صلاۃ التسبیح جماعت سے پڑھ لیں گے. تو یاد رکھیے کہ سنت کا اپنا ایک نور ہے. احناف کے نزدیک نفلی نماز کی جماعت سے پڑھنا یہ جائز نہیں بلکہ مکروہ تحریمی فرمایا, جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ ثواب ملے گا الٹا اس عمل پر گناہ ملے گا. اس لیے ایسے اعمال سے بچنا چاہیے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد نہ فرمایا ہو, جس کا حکم نہ دیا ہو. دین تو اتباع کا نام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے فاتبعونی, میری اتباع کریں, یعنی آپ کی اتباع کی جائے, تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ, اللہ تعالیٰ محبت کریں. تو اس سے پتہ چلا کہ دین تو نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی اتباع. آپ نے جو فرمایا, آپ نے جو عمل کیا, آپ نے جو عمل پسند فرمایا, اگر ہم اس کو اس نیت سے کریں گے کہ آپ کا پسندیدہ عمل ہے تو ان شاء اللہ اس پہ بھی اجر و ثواب. باقی یہ کہ ہم اپنی طرف سے کوئی نئی چیز پیدا کر کے اس کو منسوب کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, یہ بات بڑی جو ہے وہ تشویشناک ہے, اس سے بچنا چاہیے. تو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہمیں یہ رات عطا فرمائے, 15 شعبان المعظم, نصف شعبان جسے کہتے ہیں, تو یقیناً بڑی قیمتی رات ہے. اس میں اللہ تعالی بہت سے فیصلے فرماتے ہیں, کسی کی موت کا, کسی کی زندگانی کا, رزق کی تقسیم کا, یہ سارے فیصلے کیے جاتے ہیں. تو ہم ایسے وقت میں اچھے اعمال میں مشغول ہوں بجائے اس کے کہ برے عمل میں مشغول ہوں. اور بعض روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان راتوں میں باوجود اس کے کہ اس کے بڑے فضائل ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بخشش کی راتیں یہ ہمارے لیے بنائی ہیں, لیکن بعض لوگوں کے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے بخشش نہیں ہوتی. جیسے شرابی ہے, اللہ تعالیٰ معاف کرے, قاطع رحم ہے, قطع رحمی کرنے والا ہے, اپنے پائچے شلوار کے یا ازار کے چادر کے ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا متکبر آدمی, ماں باپ کا نافرمان, تو یہ سارے باوجود اس کے کہ یہ رات پا بھی رہے ہیں ہم, لیکن اس کے باوجود بخشش ہماری نہیں ہو رہی. تو اس لیے یہ راتیں جو آ رہی ہیں تو اصل میں اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں انعام عطا فرمایا ہے. ہماری عمریں کم ہیں, شب قدر جیسی رات رکھ دے رمضان المبارک میں, پھر ایک نہیں 21, 23, 25, 27, 29 ساری شب قدر کی راتیں, تاکہ ہر آدمی انہیں حاصل کرنے کی جستجو کرے, فکر کرے. متعین اس لیے نہیں کیا کہ اگر متعین ہو جاتی نکل جاتی تو افسوس ہوتا, اس لیے اگر ایک نکل گئی تو آدمی اس امید پر کبھی ابھی اگلی باقی. اور حقیقت یہ ہے کہ ہر شب شب قدر است اگر قدر بدانی, ہر رات ہی شب قدر کی رات ہے اگر ہم قدر کریں, ورنہ تو شب قدر کی رات بھی ایسی نکل جاتی. بہرحال یہ نصف شعبان کی جو رات آ رہی ہے یہ بڑی فضیلت کی رات ہے, اور اس میں جیسا کہ بزرگوں نے فرمایا کہ 10 صحابہ کرام ایسے ہیں جنہوں نے اس رات کی فضیلت کو بیان کیا ہے. 10 صحابہ کرام سے اس کی فضیلت مروی ہے, اس لیے اس کی فضیلت بے سند نہیں ہے, بے بنیاد نہیں. البتہ اتنی بات ہے جیسے کہ میں نے شروع سے عرض کیا کہ سنت کے مطابق عمل کرنا یہ عمل میں وزن پیدا کرتا ہے, اور ساری رات جاگیں لیکن سنت کے مطابق نہ ہو تو سارا عمل ہلکا ہو جاتا ہے. اب کسی کو روشنی میں مزہ آ رہا ہے, کسی کو اجتماع میں مزہ آ رہا ہے, کسی کو جو ہے وہ شبینے میں مزہ آ رہا ہے, کسی کو صلاۃ التسبیح جماعت سے نماز پڑھنے میں مزہ آ رہا ہے. تو یہ سارے کے سارے اپنے شوق ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اتباع نہیں. آپ تنہا بیٹھ کر گھر میں 2 رکعت نماز پڑھیں اخلاص کے ساتھ, اللہ جتنی توفیق دے اس کا نام لے لیں, تسبیح کوئی پڑھ لیں, نیند آئے آرام کر لیں, سو جائیں, تو یہ عمل جو سنت کے مطابق ہوا یہ زیادہ بہتر. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب مسجد میں اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں ذرا ہلا گلا ہوتا ہے, شور شرابہ ہوتا ہے, کچھ جو ہے وہ باتیں باتیں کرنے کا بھی موقع مل جاتا ہے، اور روشنی ووشنی لائٹنگ وغیرہ ہوتی ہے، دوست احباب آتے ہیں ان سے ذرا گپ شپ بھی لڑا لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، مسجد میں تو ویسی دنیا کی باتیں کرنا جائز نہیں ہے۔ ہم مسجد میں بیٹھ کے دنیا کی باتیں کریں، ادھر ادھر کی غیبتیں کریں، تو بتائیے، بجائے اس کے کہ ہم جو اجر و ثواب کمانے آئے ہیں، اپنے اوپر جو ہے وہ گناہوں کا بوجھ لے کر واپس جائیں گے۔ اس لیے کہ ہم جو طریقے ہم اختیار کر رہے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے مسجد میں آ کر تو حکم یہ ہے کہ مسجد کا تقدس، مسجد کا احترام وہ اپنی جگہ پر اس کو بحال رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مسجد میں یا تو آدمی آ کر ذکر و اذکار کرے، یا نماز پڑھے، یا خاموش بیٹھ جائے، بالکل کچھ بھی نہ کرے اگر تو مسجد کا ادب یہ ہے کہ خاموش بیٹھے۔ اس میں دنیا کی بات کرنا تو جائز ہی نہیں۔ اس لیے ان راتوں میں ہم جو انجمن آرائی کرتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، دس لڑکے بیٹھ گئے، ادھر دس ٹولیوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا شب قدر کی راتوں میں بھی، میں یہاں ہوتا ہوں تو چونکہ دیکھتا رہتا ہوں کہ دس ادھر بیٹھ گئے، پانچ ادھر بیٹھ گئے، دس ادھر بیٹھ گئے، اور گپ شپ کر رہے ہیں، اپنی دانے میں سمجھ رہے ہیں کہ ہم رات جاگ رہے ہیں۔ تو بلا شبہ اس اعتبار سے رت جگہ تو ہے کہ وہ سوئے نہیں، یہ رت جگہ ہے، لیکن جو فضیلت حاصل کرنے والا عمل ہے وہ ہم نے نہیں کیا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، بعض اوقات ہم غیبتوں میں مبتلا ہو کر اپنے اعمال کو ضائع کرنے کا سبب بن رہا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اپنے گھروں میں جاگ کر عبادت کرو، اس سے یہ بھی فائدہ ہوگا کہ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، انہیں بھی ترغیب ہوگی، ہمارے بچوں کو ترغیب ہوگی، ہمارے گھروں میں اللہ کا نام بلند ہوگا۔ ذکر و فکر جب ہم کریں گے، اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ اپنے گھروں میں عادت ڈالیں کہ ہم کچھ نہ کچھ تعلیم اور تلقین کا ایک ماحول پیدا کریں۔ بے شک ایک گھنٹے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں پانچ منٹ سے ابتدا کریں، تھوڑا تھوڑا عمل لے کر چلیں، اور جب گھر میں ذوق و شوق پیدا ہو جائے تو پانچ سے دس منٹ کر دیں، گھر والے خود ہی اگر مطالبہ کریں تو کچھ اور وقت بڑھا دیں، تاکہ ان کا ایک ماحول بنے، ان کا ایک ذہن بنے دین پر چلنے کا۔ ہمارے گھروں میں چونکہ دینی تعلیمات نہیں ہوتی، نتیجتاً عین وقت جب آتا ہے کوئی خوشی کا، کوئی غم کا، تو پھر وہ سارے رسومات ہم کرنے کو تیار ہوتے ہیں جو ہر گھر میں ہوتی ہیں۔ لیکن اگر پہلے سے ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے تو اس ماحول کے حوالے سے بات کہہ کر کر کے ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتے ہیں، کیونکہ پہلے سے ماحول بن رہا چل رہا ہے ہمارے گھر۔ ایک آدمی نے پہلے سے اس بات کا ماحول بنایا ہوا ہے کہ دیکھو بھائی، مرنے پر بلند آواز سے رونا، اللہ سے شکوہ کرنا، یہ صحیح نہیں، اچھی بات نہیں، بے صبری کی علامت ہے۔ ہاں اگر آنسو آ جائیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، دل میں غم ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، شریعت نے اس سے روکا نہیں۔ اب گھر میں یہ بات چل رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے، ماحول بن رہا ہے، اور پھر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب اگر کوئی فطری طور پر چونکہ کسی سے محبت ہوتی ہے، اچانک جو ہے وہ چیخنا چلانا شروع ہو جائے، آپ جب اس بات کا حوالہ دیں گے کہ ہم تو یہی سب کچھ سیکھتے آئے ہیں، تو اسے تسلی ہو جائے گی کہ ہاں بھائی، یہ بات تو ہمیں پہلے سے معلوم، یہ میرے اپنے تجربے میں یہ بات، کہ چونکہ ایک ایسا گھرانہ تھا جہاں الحمدللہ یہ باتیں ہوتی رہتی تھی، جب وہاں انتقال ہوا تو بعض خواتین بلند آواز سے رونے لگی، تو میں نے خود ان سے جا کے کہا کہ بھئی، آپ لوگ یہ سب باتیں ماشاءاللہ جانتی ہیں، کہ پہلے سے علم نہیں ہے کہ مرنا ہے ہم نے؟ اب جس شخص کا انتقال ہو گیا کہ اللہ نے اس پر ظلم کیا، ایک صاحب کا بھی حال ہی میں انتقال ہوا، ان کا بیٹا مجھے کہنے لگا، حالانکہ ماشاءاللہ یہ آنے جانے والوں میں سے ہے، تو اس نے بات کہی کہ مجھے پتہ بھی ہے لیکن پھر بھی میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ بھئی اللہ میاں اٹھاتا کیوں، بھیجتا کیوں جب اٹھانا ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا یہی تو شکوا ہے، یہ شکوا اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بھیجا ایک خاص وجہ سے، امتحاناً، تاکہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں بھیج کر آزما رہے ہیں کہ یہ میرے کہنے کے مطابق زندگی گزارتا ہے، یہاں آ کر مجھے بھول تو نہیں جاتا۔ ہم جب عالم ارواح میں تھے، اللہ رب العزت نے ہم سے سب کو جمع کر کے یہ پوچھا تھا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جتنے بھی روحیں تھیں قیامت تک آنے والی روحیں، ان سب کو بعض نے فرمایا کہ چیونٹیوں کی شکل میں، یا اس سے بھی چھوٹی کوئی چیز ہو سکتی ہے، اس کی شکل میں روحوں کو جمع کیا، اور اللہ نے پوچھا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ان سب روحوں نے کیا جواب دیا تھا؟ قالو بلا، ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ تو ہم سب یہ بات کہہ چکے ہیں، یہی وجہ ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جنہیں اللہ سے محبت ہوتی ہے، جو رات دن اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کا معاملہ یہی ہوتا ہے. کسی نے خوب کہا کہ قالو بلا کو بھول نہ پائے یہ اہل دل، یعنی اللہ والے قالو بلا کو نہیں بھول پائے. دنیا میں یہ وعدہ تو اللہ نے لیا تھا بہت ازل میں، شروع میں، لیکن اب ہزاروں سال کے بعد اگر یہ پیدا ہوئے ہیں تب بھی وہ وعدہ الس جو ہے ان کو یاد ہے. تو کسی نے شعر میں اس کو بیان کیا کہ قالو بلا کو بھول نہ پائے یہ اہل دل، ہاں اس طرح کہا تھا نہیں کہ نہیں رہے. یعنی انہوں نے قالو بلا جو کہا تھا، بلا کا مطلب تھا ہاں آپ ہمارے رب ہیں، تو ہاں اس طرح کہا تھا نہیں کہ نہیں رہے، اس طرح یاد ہے. تو ہم تو ازل میں اللہ سے وعدہ کر کے آئے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں، اور جب اپنا رب ہم نے مان لیا آپ کو، آپ کی مانیں گے، کسی اور کی کیوں مانیں گے؟ پیدا کرنے والا وہ، کھلانے والا وہ، پلانے والا وہ، تربیت کرنے والا وہ، عزتیں دینے والا وہ، رزق دینے والا وہ، تو جو ہمارا مالک و خالق ہے ہم اس کے حکم کے سرتابی کیوں کریں؟ اس لیے 10 مرتبہ آدمی کو سوچنا چاہیے کوئی عمل کرنے سے پہلے کہ خدا نہ کرے اس معاملے میں ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں ارشاد فرمائیں اس کی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی. اس لیے میرے عزیزو بات یہ ہے کہ تھوڑا عمل سنت کے مطابق کرو، اس میں وزن زیادہ. اللہ تعالیٰ کے یہاں گھنٹے شمار نہیں ہوتے کہ صاحب اس نے مسجد میں کتنے گھنٹے گزارے. اگر تو ہم مسجد میں بھی الحمدللہ وقت سنت کے مطابق گزاریں گے تو انشاءاللہ وہ بھی قیمتی ہو جائے گا. لیکن یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر رات جاگنے میں نیند آتی ہے تو آدمی سو جائے، آرام کر لے. تھوڑا سا وقت جو ہم نے گزارا سنت کے مطابق، وہ انشاءاللہ اس میں اتنا وزن پیدا ہو جائے گا. جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا عمل اتنا ہے کہ میزان عمل میں جب اللہ رب العزت اس پرزے کو رکھیں گے، اخلاص کے ساتھ جو کہا ہوا ہوگا، تو سارے اعمال پر یہ بھاری ہو جائے گا. صرف ایک پرزہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو کسی وقت اخلاص کے ساتھ کوئی بات جب کہی جاتی ہے اللہ کی، ہاں وہ اگر مقبولیت حاصل کر لے تو بس بیڑا پار ہو جاتا ہے. ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سبحان ربی العالی یا سبحان ربی العظیم ہم نماز میں کہتے ہیں رکوع اور سجدے میں، لیکن بس ہمارا کہنا اس طرح ہوتا ہے جیسے ٹیپ جو ہے اس کا بٹن ہم نے دبا دیا، بس ایک آواز سی آتی ہے سبحان ربی العالی، اس طرح کہتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا. فرماتے تھے کہ ارے تم ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ اس کو کہو تو صحیح، پھر دیکھو کہ تمہیں کیا مقام حاصل ہوتا ہے. سبحان ربی العالی، میرا رب سب سے بلند، سب سے اعلیٰ ہے، پاک ہے تمام عیوب سے، نقائص سے. اور سبحان ربی العظیم کا مطلب یہ، میرا رب سب سے عظیم ہے، پاک ہے تمام عیوب سے، نقائص سے. تو آدمی سجدے میں جب جائے تو اس سوچ کے ساتھ، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کی کہ ہم جب سجدے میں جاتے ہیں تو آدمی تصور کرے کہ میں اللہ رب العزت کے قدموں میں سجدہ کر رہا ہوں، اور جب آدمی کا یہ تصور ہوگا تو یقیناً اس کو پھر بڑی محبت پیدا ہوگی کہ اللہ کے قدموں میں اللہ تعالیٰ کے قدم ہمارے قدموں کی طرح نہیں ہیں. لیکن مثال دینے کے لیے یہ بات کہہ دی جاتی ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنی شان کے مطابق. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے لیے ران کا ہونا، ہاتھ کا ہونا، یہ جو ثابت ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اپنے شان کے مطابق، اس کے ہاتھ اس کی شان کے مطابق، اس کے پاؤں اس کی شان کے مطابق. مثالوں سے پاک ہے اللہ رب العزت، لیکن چونکہ ہم دماغی اعتبار سے چھوٹے ہیں، محدود ذہن ہیں، جب تک بات کو مثالوں سے نہ سمجھایا جائے بات سمجھ میں نہیں آتی. جب یہ کہہ دیا جائے کسی کے قدموں میں سجدہ کرنا ہوتا ہے تو اس کی بات ہی کچھ اور ہو جاتی. بعض اوقات آدمی ادھر ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے نماز میں، بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا پنکھے دیکھ رہے ہیں، لائٹیں دیکھ رہے ہیں، رسیاں کتنی لٹکی ہوئی ہیں یہ اوپر دیکھ رہے ہیں، کوے کتنے بیٹھے ہیں، بعض وہ گنتے رہتے بیٹھے، ان کا خیال ادھر ادھر بٹتا رہتا ہے، دیکھتے رہتے، اچھے خاطر نماز پڑھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں. تو بات یہ اللہ تعالیٰ کی کہتے ہیں کہ میرے بندے کیا مجھ سے بھی کوئی اچھی چیز تجھے نظر آ رہی ہے؟ یعنی اس وقت تو میرا تصور ہونا چاہیے تجھے کہ میں اپنے رب کے سامنے نماز پڑھ رہا ہوں کھڑے ہو کر، اور تو ادھر ادھر دیکھ رہے. بعض بزرگوں نے فرمایا بلکہ حدیث شریف کے بھی غالباً یہ مفہوم ہے اور مضمون ہے کہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کو اچک لے، یعنی ناممکن نہیں ہے کہ ہماری آنکھیں جو نمازوں میں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں تو یہ ایسا جرم ہے کہ ہماری آنکھوں کی بینائی زائل ہو جائے، اللہ نہ کرے، تو اس سے بھی ڈرنا چاہیے. تو بات یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کیا مجھ سے بھی بہتر کوئی چیز نظر آ رہی ہے؟ اب اگر آدمی وہاں تصور ہی کرے کہ نہیں میرے رب آپ سے بہتر کون ہو سکتا ہے، بس پھر سنت کے مطابق جہاں پر ہمیں نظر کرنی چاہیے، یعنی ہم کھڑے ہیں تو کہاں نظر کریں، رکوع میں کہاں نظر کریں، سجدے میں کہاں نظر ہو، اور جب قعدے میں بیٹھے ہوں تو کہاں ہماری نظر ہو، اس کے مطابق کر لیں گے انشاءاللہ معاملہ صحیح ہو جائے. تو تھوڑا عمل ہو سنت کے مطابق ہو اس سے وزن پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا اس عمل کی قدر و قیمت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. سنت سے ہٹ کر ساری رات جاگیں بلکہ ساری زندگی گزار لیں، بدعات میں نور نہیں ہوتا. اور آپ دیکھیں گے اس کی شکل ہر علاقے میں الگ ہوتی ہے. کراچی میں کچھ بدعات الگ پائی جاتی ہیں، حیدرآباد سندھ میں جائیں گے تو وہاں کچھ بدعات اور ہوں گی، آگے سکھر میں بڑھیں گے پھر دوسرے صوبے پنجاب میں داخل ہوں گے، سرحد میں جائیں گے ہر جگہ کی بدعات الگ الگ ہوں گی، کہیں کوئی کہیں کوئی، اس لیے کہ وہ سنت سے ثابت نہیں ہے اس لیے ان کا رنگ ہی الگ الگ ہوتا ہے. لیکن سنت آپ کو ایک ہی جگہ ایک جیسی ملے گی جہاں بھی چلے جائیں، پوری دنیا میں کہیں چلے جائیں گے سنت کا وہی روپ وہی رنگ ہوگا، ہٹ کر نہیں ہو سکتی، کیونکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے وہ الگ نہیں ہو سکتی، آپ نے ایک ہی بات فرمائی. البتہ کئی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ یہ بھی جائز ہے یہ بھی جائز ہے یہ بھی جائز ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی ہاتھ یہاں باندھ لے تو بھی کوئی حرج نہیں، کوئی نیچے باندھ لے تو بھی کوئی حرج نہیں، کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ لے تب بھی جائز. افضل کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک افضل یہ کہ یہاں باندھے، باقی ائمہ کے نزدیک یہ کہ سینے پر باندھے. تو بات صرف افضل اور غیر افضل کی ہے، جائز ناجائز کی نہیں ہے، جائز سب ہے. آمین اونچی آواز سے کہنا جائز ہے، لیکن افضل کیا ہے؟ آہستہ آواز سے، اس کا باقاعدہ اس کی دلائل بھی ہیں، ایسا نہیں کہ بغیر دلیل کے بات کہہ دی جائے. اس وقت وہ موضوع مقصود نہیں ہے، لیکن ایک سنت کے مطابق عمل اس کا رنگ ایک ہی ہوتا ہے. اب آپ کہیں کہ صاحب وہاں تو بات یہ کہ وہ سب سنتیں ہیں، مقابلہ سنت کا سنت سے نہیں ہے، مقابلہ سنت کا بدعت سے، بدعت کے رنگ الگ ہوتے ہیں. سنت کا مقابلہ آپ سنت سے نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک عمل یہ بھی سنت ہے یہ بھی سنت. اب یہ اختیار ہے اس کو اختیار کر لیں یا اس کو اختیار کر لیں، تو بہرحال وہ ایک لمبا موضوع اور دوسری بات ہو جائے گی. میرا مقصد صرف یہ ہے کہ سنت کے مطابق آدمی عمل کرے گا تو انشاءاللہ نجات پائے. تو یہ جو رات آ رہی ہے میرے عزیزو، اس میں اپنے گھر والوں کی بھی ہم اصلاح کریں، ان کو بھی ہم جو ہے وہ سکھائیں یہ بات کہ بھائی عبادت کی رات ہے، جتنا اللہ تعالیٰ توفیق دیں جاگیں، ذکر و اذکار کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، اپنے آپ کو دعا میں مشغول کریں. یہاں یہ بات میں عرض کر دوں کہ دعا ہم اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، ہمارا دعا جو ہے وہ غافلوں کی سی ہوتی ہے، بس دعا میں ہم نے ہاتھ ادھر کر لیے، کبھی یوں کر رہے ہیں کبھی یوں کر رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، اس کا ہاتھ پھیرا چلے گئے، یہی نہیں پتا ہم نے مانگا کیا. میرے عزیزوں یہ دعا جو ہے یہ مخ العبادہ کہا گیا ہے، عبادت کا نچوڑ ہے، مغز ہے. جتنی عبادتیں ہم کرتے ہیں ان ساری عبادتوں کا مغز دعا ہے. الدعاء مخ العبادہ، دعا خود عبادت ہے. آدمی اللہ سے جو دعائیں مانگتا ہے، بات یہ ہے کہ کوئی دعا ایسی نہیں ہے جو آدمی مانگے اور اللہ تعالیٰ اسے قبول نہ فرمائے، البتہ قبولیت کے رنگ الگ ہیں. کبھی جو مانگتے ہیں وہی مل جاتا ہے، کبھی اس کے بدلے اس سے اعلیٰ چیز مل جاتی ہے، کبھی اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کے لیے وہ چیز پسند نہیں فرماتے، لیکن اس مانگنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے لیے درجات عالی جو ہے وہ رکھ لیتے ہیں. لیکن دعا رد نہیں ہوتی، کبھی بھی یاد رکھیے، ایسا نہیں ہے کہ دعا کو اللہ تعالیٰ قبول نہ فرماتے ہوں، ہر دعا قبول ہوتی ہے، اس یقین کے ساتھ مانگنی چاہیے. اب ہم قلیل العقل لوگ ہیں، دماغ محدود ہے، کہ ہم تو اللہ سے، ایک صاحب نے مجھے کہا کہ صاحب میں تو مکے میں بھی دعا کر چکا، اللہ نے میری دعا ہی نہیں سنی. میں نے کہا بھائی اللہ تعالیٰ کو ہم کیا جبر کر سکتے ہیں، اللہ پر مجبور کر سکتے ہیں؟ الیاذ باللہ، یہ سوچ ہی غلط ہے. بات یہ کہ بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ قبول ہونا ان کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے کہ فلاں وقت میں قبول ہوگی، ہے ہمارا کام مانگنا ہے قبول کرنا اس کا کام ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام فراق یوسف میں 32 سال روتے رہے, کیا 32 سال میں انہوں نے اپنے بیٹے یوسف سے ملنے کی دعا کبھی نہیں کی ہوگی؟ آنکھیں بینائی چلی گئی, وَبْيَزَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ, ان کی آنکھیں سفید ہو گئی حزن کی وجہ سے, بینائی جاتی رہی 32 سال. ایک نبی دعا کر رہا ہے اللہ سے, اور 32 سال کے بعد پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی. تو ایک وقت ہوتا ہے دعا کا. ہم بے صبرے لوگ ہیں کہ بس ابھی دعا مانگی, چاہتے ہیں صبح صبح سب کچھ موجود ہو. ایک صاحب نوکری کے لیے دعا کہہ رہے, میں نے بیت اللہ میں بیٹھ کر خوب دعائیں کی اور مجھے حیرت ہے اب تک میری دعا قبول نہیں ہوئی. میں نے کبھی وہ اللہ تعالیٰ سے تم لکھوا کے تو نہیں لائے کہ کہا تھا کہ 3 دن بعد میں تمہیں نوکری مل جائے گی؟ تمہارا کام دعا کرنا تھا, وہاں بھی کرو یہاں بھی کرو, کرتے رہو. ہمارا کام دروازہ کھٹکھٹانا, فقیر کا کام کیا ہے؟ صدا لگانا, کبھی کہیں سے مل جاتا ہے کبھی نہیں ملتا, لیکن اللہ رب العزت کے ہاں سے اس در سے کوئی خالی نہیں جاتا. اب ہمارے حق میں کیا بہتر ہے وہ مالک الملک جانتا ہے. جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں تو اللہ تعالیٰ وہ عطا فرمائیں گے. بعض اوقات ہم اللہ سے وہ چیز مانگ رہے ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت ہمارے لیے بہتر نہیں سمجھتے. اس کو یوں سمجھ لیجیے مثال سے, ایک 10 سال کا بچہ اپنے باپ سے کہے کہ ابا مجھے 1,00,000 روپے دے دو, اور باپ اس کی بات نہ سنے اور کہے کہ نہیں بیٹا بس چلو ٹھیک ہے دیں گے دیکھیں گے بعد میں, مانگتا رہے اور بعد میں وہ سوچنے لگے کہ ابا سے 1,00,000 مانگے تھے دیے نہیں. لیکن جب 20-25 سال کا ہو گیا تب ابا کہتے ہیں کہ بیٹا تم نے ہم سے یاد ہے کہ 1,00,000 روپے مانگے تھے؟ اس وقت تمہیں 1,00,000 روپے کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں تھا, تم خرچ کرنا نہیں جانتے تھے, تم اس کو برباد کر دیتے. اب تم میں سوجھ بوجھ پیدا ہو گئی ہے, تم 1,00,000 مانگ رہے تھے, 1,00,000 روپیہ لے لو, اب اس سے کاروبار کرو جو بھی کرنا کرو. بات یہ ہے کہ ہم بھی بعض اوقات اللہ سے وہ چیز مانگ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے حق میں مفید نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات جب وہ دعا قبول نہیں ہوتی تو دوسرے وقت میں جب کوئی اور چیز ملتی کہتے ہیں بڑا اچھا ہوا اللہ نے وہ دعا نہیں قبول کی, ورنہ تو بڑی مشکلیں پڑ جاتی. ایک آدمی نے کسی سے شادی کے لیے چاہ رہا تھا, دعا کرتا رہا کہ فلاں سے شادی ہو جائے فلاں سے شادی ہو جائے, اس کی شادی کہیں اور ہو گئی. اب جناب اس کی شادی کہیں اور ہو گئی, تو جس سے یہ چاہ رہا تھا پتہ چلا کہ بھائی اس کے یہاں تو اولاد ہی نہیں ہو سکتی, اور دیگر بہت ساری خرابیاں بیماریاں سامنے آئیں, اور یہاں ماشاءاللہ اولاد بھی ہو گئی, سارے معاملات بھی ٹھیک ہو گئے. اب کہہ رہا ہے اللہ تو نے بہت اچھا کیا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ تجربے کے بعد کیوں کہتے ہو یہ بات؟ ہم تو پہلے دن سے ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت جو ہمارے لیے چاہتے ہیں وہی سب سے بہتر. اس لیے متعین طور پر کچھ نہ مانگیے اللہ سے, بلکہ اللہ سے مانگنے کا طریقہ بھی ہوتا ہے کہ یا اللہ میرے حق میں اگر یہ بہتر ہے تو عطا فرما دیجیے, اگر بہتر نہیں ہے تو اس کو میرے دل سے نکال دیجیے, اور جو بہتر ہو عطا فرما دیجیے. ایک آدمی امریکہ جانا چاہتا ہے, کسی اور ملک میں جانا چاہتا ہے کہیں بھی, تو دعا یہ نہیں کرے کہ یا اللہ بس مجھے امریکہ بھیج دیجیے, ہو سکتا وہاں جا کے جوتے پڑ جائیں, کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے. دعا یوں کرو کہ یا اللہ میرا اگر باہر جانا مفید ہے میرے حق میں, میرے بچوں کے حق میں, دین دنیا آخرت کے اعتبار سے اگر مفید ہے, اے اللہ انتظام فرما دیجیے, آسانی فرما دیجیے. یعنی تفویض کیجئے, اللہ کے سپرد کیجئے کام کو, تجویز مت دیجئے اللہ کو کہ اللہ ایسا کر لیجئے. قرآن مجید بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے, وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, میں نے اپنا کام اللہ کے سپرد کر دیا. تو اپنے کاموں کو اللہ کے سپرد کیجئے, یہ نہیں ہے کہ اللہ کو تجویز دو کہ اللہ ایسا کر دے. اللہ تعالیٰ ہمارے مالک و خالق ہیں, ہم اللہ کو حکم نہیں دے سکتے, اللہ تعالیٰ پر دباؤ نہیں ڈال سکتے, کوئی بات منوا نہیں سکتے اللہ سے. ہاں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیجئے, یا اللہ میرے حق میں مفید ہو تو یہ عطا فرما دے. اب یہ دعا کرنا کہ یا اللہ مجھے لڑکا دے دے, یا اللہ مجھے لڑکا دے, ہو سکتا ہے لڑکا ہو اور پتہ چلے کہ صاحب بڑا ہو کے جوتے مارنا شروع کر دے, باپ کو گھر سے باہر نکال دیا, ایسا بھی تو ہوتا ہے. آج ہی میرے سامنے 2-3 ایسے معاملات آئے, پتہ چلا کہ بھائی ماں باپ بوڑھے ہو گئے اور خدمت کرنے والا کوئی نہیں, اولاد کہاں ہے, کوئی امریکہ میں, کوئی کینیڈا میں, کوئی آسٹریلیا میں اپنے بچوں کے ساتھ عیش کر رہے ہیں, لیکن ماں باپ کے پاس کوئی نہیں, پریشان حال. لیکن اس میں قصور خود ماں باپ کا بھی ہوتا ہے. ڈالر اور ریال تو کما لو گے لیکن ماں باپ کہاں سے لاؤ گے؟ اربوں ڈالر کے مالک ہو جاؤ گے, والدین مر جائیں گے لیکن والدین جیسی دولت تو تمہیں حاصل نہیں ہوگی. اس لیے ماں باپ کی خدمت یہ افضل ہے، ان کو اس حال میں چھوڑ کر جانا خود جائز نہیں، چونکہ دینی تعلیم نہیں اس لیے ہم وہ عمل بھی کر رہے ہوتے ہیں. دیکھنا یہ چاہیے کہ ہمارے ماں باپ کس حال میں، ان کو چھوڑ کے جاؤں تو ان کو خدمت کرنے والا ہے بھی صحیح کہ نہیں، اگر نہیں ہے تو پھر کہیں جانا جائز نہیں، پھر ان کی خدمت سب سے بہتر. ارے نماز جو فرض ہے اس میں یہ ہے کہ والدین کا اگر ایسا معاملہ ہو، ان کو دیکھ بھال کرنے والا نہ ہو تو، اور اگر انہیں کوئی بھی ضرورت پیش آ سکتی ہے کسی وقت بھی، اور پیچھے کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں، تو آپ وہیں نماز پڑھ لیں گھر میں، مسجد میں آنے کی بھی ضرورت نہیں. حالت تسلی بخش ہو تو بے شک کہہ کر آ جائیں کہ میں نماز کے لیے جا رہا ہوں اور ابھی آتا ہوں، وہ ایک الگ بات، لیکن تسلی بخش حالت نہ ہو، ایسی کیفیت ہو تو پھر اپنے گھر میں نماز پڑھیں، تاکہ والدین کو اچانک کوئی ایمرجنسی کوئی صورت ایسی پیدا ہو جائے تو آپ وہاں موجود رہیں. اور بعض اوقات مشکل وقت ہے ایسا ہے تو نماز توڑ کر بھی ماں باپ کی خدمت میں جایا جا سکتا ہے. تو ہمارا دین تو یہ سکھاتا ہے. تو بہرحال دینی معلوم، دین کا علم نہ ہونے کی بنا پر، نہ واقفیت کی بنا پر، یہ ساری خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں معاشرے کے اندر. تو میرے بھائی تھوڑا سا عمل بھی اگر سنت کے مطابق کریں گے انشاءاللہ اس سے ماحول بھی بنے گا، ہمارے درجات بھی بلند ہوں گے. تو میں نے یہ بات کہی کہ گھروں میں جاگ کر عبادت کریں، مسجدوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. مسجدیں فرض نماز پڑھنے کے لیے ہیں جماعت کے ساتھ، حتیٰ کہ سنت اور نوافل ان کا حکم بھی یہی ہے کہ گھروں میں ادا کریں، یعنی مسجد فرض نماز سے پہلے کی سنتیں، بعد کی سنتیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، گھر سے پڑھ کر آتے تھے، گھر پہ جا کے پڑھتے تھے. لیکن ہمارے اس دور میں چونکہ ایک تو آبادی بہت ہو گئی، کاروبار کے لیے کوئی آدمی نہیں کراچی سے یہاں آیا ہوا ہے، کوئی کورنگی سے یہاں آیا ہوا ہے، اب لازم آتا ہے اپنے گھر پہ جا کے نماز کیسے پڑھے گا، یا اپنے آفس میں جا کے نماز کیسے پڑھے گا، بعض اوقات نہیں پڑھ سکتا، ممکن نہیں ہے. تو متاخرین نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ پھر سنتیں مسجد میں بھی ادا کر سکتا ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ سنتیں ترک ہو جائیں، سنتیں چھوڑنی نہیں. اسی طرح وہ لوگ جو جن کا گھر قریب بھی ہے لیکن انہیں پتا ہے کہ گھر میں جائیں گے تو کچھ گھر جائیں گے تو گھر جائیں گے، کوئی نہ کوئی کام کا کہہ دے گا، میاں اچھا وہ تم آگے لو ذرا جلدی سے ہی فلاں چیز لے کے آنا، اب پتہ چلا وہ چیز لینے کی ہمارا کوئی اور مصیبت کھڑی ہو گئی اور اسی چکر میں نماز گئی ہماری. تو اس لیے متاخرین فقہاء کرام نے اس بات کی اجازت دی کہ سنتوں کا جہاں تک تعلق ہے تو اب مسجد میں ادا کر لیں، اول یعنی نماز فرض سے پہلے کی بھی، بات کی بھی. اگر کسی کو یہ یقین ہو کہ گھر میں جا کے ادا کر لوں گا تو گھر میں جا کے ہی پڑھ سکتا، افضل وہی اب بھی، لیکن اجازت ہے اس کے ساتھ ساتھ. جہاں تک نفلی عبادت کا تعلق ہے تو کوشش کرنی چاہیے گھر میں ادا کریں، تہجد کی نمازیں اپنے گھر سے پڑھ کر پھر مسجد میں آئیں. بعض لوگ یہاں ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ صبح 4 بجے گیٹ کھول دیں گے، 3 بجے کھولتے ہیں، بھائی اپنا زمانہ تو دیکھو، حالات تو دیکھو، نفلی عبادت گھر میں کرو، یہاں تو جب اذان ہو جائے تو آ جاؤ تاکہ فرض نماز جماعت سے پڑھ لو. اب حالات کہتے ہیں 3 بجے اور 4 بجے کیسے گیٹ کھولے جا سکتے ہیں؟ بعض لوگوں کو شکوہ ہوتا ہے کہ صاحب نماز کے لیے گیٹ نہیں کھول رہے، لیکن خود انہیں سمجھنا چاہیے اس بات کو کہ حالات ایسے نہیں ہیں اب. بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات کو سمجھنے کی توفیق دے. یہ رات بڑی قیمتی رات ہے جو آنے والی ہے، اور اسی طرح اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھنا بھی مسنون ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت روزے شعبان میں رکھا کرتے تھے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اتنی کثرت سے روزے رکھتے ہوئے آپ کو نہیں دیکھا جتنا کہ شعبان میں. اس لیے اللہ تعالیٰ توفیق دے اس ماہ مبارک میں کثرت سے روزے بھی رکھیے. یکم تاریخ سے لے کے 27 تک روزہ رکھنے کا آپ نے حکم فرمایا، اور 28-29 کو فرمایا کہ روزے نہ رکھے جائیں عام لوگوں کے لیے. تو بہرحال اس میں اگر روزے رکھتا ہے تو بھی اجر و ثواب ہے 15 شعبان کے بعد. یعنی اگر ہم پہلے سے روزے رکھ رہے ہیں تو 13, 14, 15 تو ویسے ہی ایام بیز کہلاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے ہر مہینے، تو اس ایام بیز سمجھ کر ہم روزہ رکھیں انشاءاللہ بھائی سے اجر و ثواب. اسی طرح قبرستان میں جانا، میں نے جمعے میں یہ بات عرض کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، اگر آپ کی اتباع میں کوئی آدمی جانا چاہے تو حرج نہیں ہے انشاءاللہ بھائی سے اجر و ثواب ہے، لیکن ہر سال جانا کوئی ضروری نہیں. زندگی میں ایک مرتبہ بھی اگر آپ چلے گئے اتباع رسول میں تو انشاءاللہ بس کافی ہو گیا، اس لیے کہ جتنا عمل آپ نے کیا اتنا عمل آپ بھی کر لیجیے. ہر چیز کو اس کی حد میں رکھیں، حد سے باہر جانے دیتے ہیں تو خرابی پیدا ہوتی ہے. اب ہر آدمی نے ضروری سمجھ لیا ہے تو آپ دیکھیے کہ آج کل قبرستان بجائے عبرت کی جگہ بننے کے وہاں پر اتنا جو ہے وہ رش ہوتا ہے اور اتنا میلے ٹھیلے کیسی کیفیت ہوتی ہے, کوئی ہار لے کے بیٹھا ہوا, کوئی پھول لے کے بیٹھا ہوا ہے, اگربتیاں لے کے بیٹھا ہوا ہے, عرق گلاب لے کے بیٹھا ہوا ہے, حالانکہ ان چیزوں کی شرط میں کوئی گنجائش نہیں. کسی کو اوپر پھول چھڑک دو اس سے کیا ہوگا؟ اصل چیز تو اعمال ہے. اگر اعمال اچھے نہیں ہیں تو روح گلاب اور کیوڑا بھی کچھ نہیں کرے گا, اور نہ یہ کوئی سنت عمل. اگر بتیاں جلانا ویسے بھی غلط, موم بتیاں جلانا قبرستان میں, یہ سب غلط عمل, بچنا چاہیے. اللہ سے تو دعا کرنی چاہیے کہ آگ دور کر دے اس مردے سے, اور ہم وہاں جا کے آگ سلگا رہے ہیں. اندر کا تو ہمیں حال معلوم نہیں ہے, اوپر تو ہم جلا ہی رہے ہیں. تو انچ وہاں جائیے, شریعت نے منع نہیں کیا, عبرت کے لیے. آدمی چاہے تو ہفتے میں ایک مرتبہ جائے, 15 دن میں جائے, مہینے میں جائے, قبرستان جاتے رہنا چاہیے. لیکن جہاں تک 15 شعبان کا تعلق ہے, حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے زندگی میں ایک مرتبہ, اگر ہم میں سے کوئی بھی اگر اس سے ایک مرتبہ 15 شعبان کو چلا گیا اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں, تو انشاءاللہ بس سنت ادا ہو گئی. ہر سال جانا ضروری نہیں, کبھی چلا جائے کبھی چھوڑ دے تاکہ التزام نہ ہو. اسی طرح روزے کا معاملہ ہے, روزہ رکھنا چاہیں تو رکھ لیجیے, لیکن اس میں نیت یہی کریں کہ شعبان کے روزوں میں سے ایک روزہ, یا ایام بیس کے روزوں میں سے ایک روزہ. خود اس روزے کو یہ سمجھ کر کے آپ نے حکم دیا کہ اس دن روزہ رکھو, تو بعض علماء اکرام نے فرمایا کہ چونکہ کوئی ایسی صحیح حدیث نہیں ہے کہ 15 شعبان کا روزہ رکھنے کی, اور بعض نے اس سے وہ کیا ہے کہ منع کیا کہ یہ سمجھ کے نہ رکھیں, سنت سمجھ کے. البتہ یہ سمجھ کے کہ شعبان کے مہینے کے روزوں میں سے ایک روزہ ہے, کوئی حرج کی بات نہیں. یہ تھوڑا سا باریک سی بات ہوتی ہے, اس کو سمجھ لیں تو بات سمجھ میں آ جاتی, لیکن اگر بات سمجھ میں نہیں آئے تو کچھ جا کے کہتا ہے کہ جی امام صاحب نے روزہ رکھنے سے منع کر دیا. تو بات کو اگر سمجھ میں نہ آئے تو دوبارہ سمجھ لیجیے, تیسری مرتبہ سمجھ لیجیے. لیکن ایک بات اور سمجھ لیں کہ بحث و مباحثے میں مت پڑیے, ہمارے بزرگوں نے اس سے منع کیا ہے. یہ ساری چیزیں بیان کر دی گئی. اب اگر کوئی عالم کوئی اور بات کہہ رہے ہیں اور آپ کو اس عالم پر اعتبار ہے, آپ اس کی بات پہ عمل کر لیجیے, لڑنے جھگڑنے کی کوئی بات نہیں. جس کو جس عالم کی بات پر اعتبار ہے اس کی بات پہ عمل کر لے, بحث و مباحثے میں مت الجھے کہ صاحب میں نے تو یہ سنا تھا, وہ کہ میں نے یہ سنا تھا, اب آپس میں لڑنا ہے. اس کا طریقہ یہی ہے کہ اگر آپ کو ان پر اعتبار ہے تو اس کے مطابق عمل کر لیجئے, اور جس کو دوسرے فریق کو کسی اور عالم پر اعتبار ہے اس کی بات پر عمل کر لیں. تو یہ طریقہ عین مصلحت عین حکمت. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جتنی بھی بدعات ہیں ان سے بچنے کی توفیق دے. نقش قدم نبی کے ہیں, جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نقش قدم, بس اس کو ہم دیکھیں, اس پر چلیں, تو انشاءاللہ نقش قدم نبی کے ہیں, جنت کے راستے. جنت جانا چاہتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ جاتے ہوئے پہنچ جائیں گے انشاءاللہ, اور اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس شعر کا ہم سب کو مصداق بنا دے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لك الحمد يا الله ولك الشكر يا الله, لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت, تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك, لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك, وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك, برحمتك يا ارحم الراحمين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما, ان لوگوں کے راستے پر چلائیے جن پر آپ نے انعام نازل فرمائے, ایسے لوگوں کے راستوں سے بچا لیجئے جو آپ کے جن پر آپ کا غضب نازل ہوا. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, ہر شر سے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے رزق حلال عطا فرما, وسعت کے ساتھ عطا فرما, اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا, کسی کے آگے ذلیل و رسوا نہ فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی حفاظت فرما, جان کی مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری اہل و عیال کی اولاد کی حفاظت فرما, جسمانی اعتبار سے بھی روحانی اعتبار سے بھی یا اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جسمانی اعتبار سے بھی ہمیں صحت کاملہ عطا فرما, اور جس روحانی اعتبار سے بھی یا اللہ ہمارے ایمان کو قوی فرما، ہمیں دین پر استقامت عطا فرما، آخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جن جن حضرات نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے آپ ان کی حاجتیں ہم سے بہتر جانتے ہیں، سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دیجئے، سب کی ضرورتیں پوری فرما دیجئے. اس مجمع میں جو لوگ بیٹھے ہیں یا اللہ جس جس کی جو بھی حاجت ہے اے اللہ سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دیجئے، اے اللہ سب کی مصیبتوں کو مشکلوں کو دور فرما دیجئے. یا اللہ رزق حلال عطا فرمائیے، وسعت کے ساتھ عطا فرمائیے، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور جب وقت آخرائے خاتمہ ایمان پر فرمائیے. ہمارے حضرت والا کافی عرصے سے بیمار ہیں، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کامل عاجل عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ان کے ملفوظات سے، ان کی تعلیمات سے ہمیں استفادے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دیگر جو بزرگان دین ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی بھی حفاظت فرمائے، ان کے علوم کو اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں پھیلا دے، اور سارے دنیا کے لوگوں کو ان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہر عمل اخلاص کے ساتھ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما، ریاکاری سے، دکھلاوے سے، حسد سے، کبر سے، بغض سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. جو لوگ سفر میں ہیں یا اللہ اے اللہ ان کو بخیر و عافیت اپنے گھروں کو واپس پہنچا دیجئے. اے اللہ اپنے فضل خاص سے جب تک زندہ رہیں ہم عافیت والی زندگی عطا فرما، ایمان والی زندگی عطا فرما، دین پر استقامت کے ساتھ اے اللہ جمع رہیں، اے اللہ اس کی ہمیں توفیق عطا فرما. اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.